پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے تمام متعلقہ وزارتوں کو ملک میں پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے روابط کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے باعث پیدا ہونے والے بحران کے پیش نظر وزیراعظم روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ محکموں اور وزیروں کے اجلاس کی صدارت کرتے آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بدھ کو اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ انہیں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواس جانا تھا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں آئندہ 2 ماہ تک ملک میں پیٹرول کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کی پارلیمان نے صدر اشرف غنی کی نامزد کردہ 25 رکنی کابینہ کے 7 وزراء کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا ہے جو دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ پارلیمان کے اس فیصلے کے باعث جن وزراء کی تقرری کھٹائی میں پڑ گئی ہے، ان میں وزیر داخلہ کے عہدے پر نامزد نور الحق علومی اور وزارت خارجہ کے امیدوار صلاح الدین ربانی بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ حوثی باغی یمنی صدر کے گھر اور محل کے باہر بدستور موجود ہیں۔ ایک روز پہلے دونوں فریقوں کے درمیان دارالحکومت میں تعطل ختم کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے میں باغیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور صدر منصور ہادی کے یرغمال چیف آف اسٹاف کو رہا کیا جائے جو جمعرات کے روز ہی باغیوں کے قبضے میں ہیں۔ مسٹر ہادی نے بدھ کے روز ایک بیان میں وعدہ کیا کہ وہ آئین میں وہ مجوزہ ترمیم حذف کر دیں گے جو حوثی جس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہا کہ حوثی اور جنوبی علیحدگی پسند ہراک تنظیم کے ارکان کو حق ہے کہ انہیں تمام اداروں میں تعینات کیا جائے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ صدر منصور ہادی ہی یمن کے قانونی صدر ہیں جن سے امریکہ رابطے میں ہے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے بدھ کے روز اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال پر کہی۔ ترجمان نے بتایا کہ صدر ہادی گھر میں ہیں اور بخیریت ہیں۔ انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے 6 مزید لاشیں سمندر کی گہری تہہ سے نکال لی ہیں۔ یہ لاشیں تباہ ہونے والی فلائٹ 8501 کے ڈھانچے کے قریب سے دریافت ہوئیں۔ سمندر کی لہروں میں اب اتنی طغیانی نہیں ہے، اس لیے تلاش کا کام آسان ہو گیا ہے۔ جمعرات کے روز ملنے والی یہ لاشیں جہاز کی نشستوں کے ساتھ پیٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اب تک 59 لاشیں بازیاب ہو چکی ہیں۔ ایئر ایشیا کا یہ طیارہ بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں سوار تمام 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم ینگ لک شناوت نے پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور دفاع کیا ہے، جہاں ارکان یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ چاولوں کی ایک متنازع اسکیم پر ان کے خلاف مواخذہ کیا جائے یا نہیں۔ 220 رکنی مقننہ، جسے پچھلے مئی میں فوجی انقلاب کے بعد فوج نے تشکیل دیا تھا، جمعے کے روز رائے شماری کرے گی۔ اگر مس ینگ لک کا مواخذہ ہو گیا تو وہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ جمعرات کو لندن میں داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں اتحادی رکن ممالک کے نمائندے داعش کو شکست دینے کے لیے اتحادی پیش رفت اور حکمت عملی پر بات کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں فرانس کے وزیر خارجہ لوران فابیوس، عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سمیت 20 اتحادی رکن ممالک کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ دونیتسک شہر میں ایک بس پر توپ کا گولہ لگنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے وزیراعظم آرسنی یاتسینوک نے حکومتی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں الزام عائد کیا کہ ان کے بقول اس کے ذمہ دار روسی دہشت گرد ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بدھ کے روز الزام لگایا کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند پہلے طے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیری واشنگٹن میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ فیڈریکا موغرینی کے ہمراہ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ لڑائی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام کراچی میں فرانس کے جریدے شارلی ایبدو کے خلاف مظاہرے کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم جماعت الدعویٰ کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا سرکاری اعلان, پاکستان میں آئسس کے داخلے پر الرٹ, اور آخر میں ملک میں پیٹرول کی عدم دستیابی پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان چار موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے, یعنی کہ کراچی میں جو مظاہرہ ہوا تھا شارلی ایبدو کے خلاف, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صحافی اور تجزیہ کار حسن منصور ہیں جو کراچی میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین.
فرانسیسی جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جمعرات کو کراچی میں مذہبی جماعتوں نے ایک ریلی نکالی. اس ریلی میں پاکستان سنی تحریک, جمعیت علماء پاکستان, جماعت اہل سنت اور دیگر مذہبی جماعتیں شامل تھیں. پاکستان سنی تحریک کے ترجمان فہیم الدین شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
مسلمان تہذیبوں اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. کسی بھی اکابرین کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت عمل ہے. توہین آمیز خاکوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. اقوام متحدہ اور او آئی سی توہین آمیز خاکوں کے خلاف اپنا مثبت کردار ادا کرے.
کراچی میں نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک نکالی جانے والی اس ریلی کی وجہ سے ایم اے جنا روڈ کو کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. جماعت اسلامی بھی اتوار کو گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مارچ منعقد کر رہی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا,
اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑی عقیدت کا جو سرچشمہ ہے اور محبت کا سرچشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اس کے اوپر کوئی حملہ کرے. اس دہشت گردی کے خلاف ہم پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں, اور اپنے مسلمان حکمرانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے سے بھی ایک قوت کا اظہار کریں.
گزشتہ ہفتے اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی میں تین تلوار پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا, اور فرانسیسی کونسل خانے جانے کی کوشش میں پولیس سے ہونے والی مٹ بھیڑ میں ایک کیمرامین اور پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی, تو کراچی سے ابتدا کرتے ہیں اور حسن منصور سے ہم شروع کرتے ہیں. حسن منصور, کچھ اس مظاہرے کے بارے میں بتائیے. آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے کہ کتنے مظاہرین ہوں گے اس میں, اور سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے؟
جی, سیکیورٹی کے انتظامات کافی زیادہ تھے, اور اس میں پیراملٹری فورسز تھی, پولیس تھی, اور کافی پورے مجمع کو جو ہے وہ انہوں نے کافی گھیرا ہوا تھا. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ایک جو جماعت اسلامی کے مظاہرے میں جو ہے فائرنگ ہوئی تھی, جس کا بلیم دونوں پولیس اور جماعت اسلامی کے جو کی لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کو دیتی ہے کہ وہاں سے فائرنگ کی گئی, جس میں ایک ایس پی کے فوٹوگرافر بھی زخمی ہو گئے تھے اور ایک کیمرہ مین بھی. تو اس وجہ سے یہ بہت کافی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ سختی ہے. جی, جہاں تک سوال ہے کہ کتنے لوگ تھے, تو لوگ اس حوالے سے کافی زیادہ تھے جو عام ریلیز میں ہم دیکھتے ہیں. اس تنازع میں جو ابھی تک ہوئی ہیں اس میں 100-200 سے زیادہ کے سے زیادہ کوئی بھی, یا آپ اگر زیادہ کہیں تو 500 سے زیادہ کوئی بھی جمع نہیں کر پایا تھا. لیکن اس میں جو سیکیورٹی آفیشلز کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ لوگ ہزاروں میں تھے. لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ اتنی زیادہ پارٹیز تھی اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے, تو اس حوالے سے یہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ نہیں تھا, ریلی نہیں تھی. لیکن باقی ریلیز کے حساب سے یہ اس کی یہ تعداد کافی بڑی تھی. لوگ جو ہے وہ اس میں پارٹیز نے کافی ایک وائلنٹ بھی تھے, جھنڈے بھی چلائے گئے فرانس کے خلاف, کافی اس نے جو پلے کارڈ تھے اس میں کافی اشتعال انگیز نعرے بازی بھی کی گئی تھی. تو یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑا شو تھا اگر آپ کمپیئر کریں اس سے پہلے والی ریلیز کو.
اچھا بریگیڈیئر محمد سعد, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ کا ہم تجزیہ سننا چاہیں گے. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے فرانس میں اس کو بھی کچھ عرصہ ہو گیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی قوتیں ہیں جو دوبارہ سے اس طرح کے مظاہروں کو ہوا دے رہی ہیں, اور جس طرح کے وہ نعرے بلند کر رہے ہیں اس سے کیا خدشات پیدا ہو رہے ہیں؟ اچھا بریگیڈیئر سعد کو ہم دوبارہ لیتے ہیں, اور جب تک وہ آئیں ہم ایک کالر کو لیتے ہیں. جی بریگیڈیئر سعد, اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. مرید خان نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب
السلام علیکم. جناب بہت خیر سیاد کر رہا ہوں. یہ میں کہتا ہوں کہ پوپ صاحب کا بیان جو ہے وہ سن کر ان لوگوں کو تھوڑا سا شرم ہونا چاہیے, اور مسلمان ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے دل آزاری یہ کہاں کا جو ہے, یہ آزادی اظہار ہے, آزادی اظہار کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ پیغمبروں کی توہین کی جائے, ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ایسی زیادتی کرتے ہیں؟ کبھی مسلمانوں نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟
اچھا شکریہ. حسن منصور, آپ بھی جانتے ہیں جب ایک طرف سے اشتعال ہوتا ہے تو اس کا جوابی جو جواب ہوتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. کیا خطرات ہیں اس وقت پاکستان میں کہ کیا توہین رسالت کے قوانین کو, جس کو جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں ماضی میں غلط استعمال کیا گیا ہے, اس پر کچھ مزید مطالبات بھی سامنے آئیں گے؟
میرے خیال میں اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے, آپ اگر دیکھیں شارلی ایبدو کا جو واقعہ ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے کیریکیچرز جو ہے وہ جو انہوں نے شائع کیے ہیں, اس کے بعد جو صورتحال پاکستان میں بنی ہے, تو جو پہلے جو اگر کوئی امید تھی کہ اس ان قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ان میں کچھ جو ہے وہ ترمیم کی جائے, تو شاید اب اس وہ اتنا جلدی یہ ممکن نہ ہوگا, کیونکہ لوگوں میں اور خاص طور پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو اب بھی بہت زیادہ پاورفل ہیں, اور اس کے باوجود کہ جماعت دعویٰ پہ اور کچھ اور تنظیموں پہ پابندی لگی ہے, لیکن وہ بہت ابھی بھی ان کا جو ہے کافی سے ہے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ان کے لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو اس حوالے سے اگر یہ شالی حدوں کا جو ہے وہ واقعہ جو ابھی جو انہوں نے جو خاکے شائع کیے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کا پریشر بہت زیادہ ہوگا ان پارٹیز کا, اور عوامی ایک رائے عامہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک کرنے کے لیے اس طرح کی ریلیز جو ہے مزید منعقد کر رہے ہیں, تو اس سے جو دراصلی لا میں جو ایک بن رہی تھی ایک آہستہ آہستہ فروغ جو ہے وہ ایک بات چل رہی تھی کہ اس کو کیا جائے گا, بہتر کیا جائے گا, وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا.
اچھا بریگیڈیئر محمد سعد ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, اور بریگیڈیئر سعد آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فرانس میں جس طرح کا واقعہ ہوا اور شارلی ایبدو کے کارٹونز ان کے جریدے نے بزد دوبارہ سے چھاپے, جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں پھر اشتعال پھیلنے کا خطرہ پیدا ہوا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کس حد تک تیار نظر آتا ہے؟
میرے خیال میں یہ اگر ہمارا پیچھے ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ہمارا ملک تو اس کے لیے تیار نہیں رہتا ہے. ابھی لوگوں کے وہ جو جلوس نکالتے ہیں یہ ابھی ان کے اوپر منحصر ہے کہ اگر وہ ان کو قابو میں رکھیں تو یہ قابو میں رکھے جا سکتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے اشتعال بڑھایا تو میرے خیال میں حکومت کے پاس پھر کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت جو ادارے ہیں, پولیس ہے, باقی جو پیراملٹری ہیں, وہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں. وہ ادارے جو ہیں وہ بالکل تقریباً اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ وہ کراؤڈ کنٹرول ان کی ابھی بس کی بات نہیں ہے. خاص کر جو لاہور کا وہ جو عوام تحریک کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں پولیس والے بہت ہی گھبرا گئے ہیں, کیونکہ جو یہ سیاست دان تھے انہوں نے اس کی پشت پناہی نہیں کی, ساری غلطی ان کی سیاست دانوں کی تھی, سارا ملبہ پولیس کے اوپر گرا دیا. تو میرے خیال میں ہمیں کراؤڈ کنٹرول اس وقت جو ہے نا وہ بہت ہی ہمارا کمزور ہے یہ ایسپیکٹ جو ہے.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے اور نام بھی میرے پاس آتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں فرانس کے جریدے شارلی ایبدو کے خلاف مظاہرے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر محمد سعد ہیں, جبکہ کراچی سے صحافی اور تجزیہ کار حسن منصور ہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, ہمارے پروڈیوسر اردو نہیں بولتے اس لیے نام میرے پاس صحیح نہیں ہے, لیکن مختار زادہ اگر لائن پہ ہیں. جی جی جی, آپ اپنا پورا نام بتائیں.
میرا نام بخشادہ ہے, آج سے بات کر رہا ہوں.
جی جی
نفیسہ صاحب, آپ کو, آپ کے اسٹاف کو, سارے مہمانوں کو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, اصل میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ والے جو ہیں وہ اپنے لیے خود مسئلہ پیدا کرتے ہیں. آزادی ایک جگہ ہے, لیکن اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کے مذہب سے کوئی اعتراض کچھ نہ اچالے. تو ان سے کچھ ٹیلرز بھی کم ہوئے گا اور اپنا یہ مسئلہ جو ہے اتنا گمبھیر بھی نہیں ہوگا.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے میاں والی سے.
جی کلیم اللہ نیازی موجود جی خیال, آج یہ میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے 28 ممالک حکمرانوں کو خط لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام السماوی قطب جو ہے اور اسی طرح تمام انبیاء کی جو آنر ہے اس کے بارے میں ایک خاص پاس کیا جائے, اور اگر یہ کام ہو جائے تو پھر دنیا, پوری دنیا میں ہارمونی پیدا ہو سکتی ہے. ابھی جس طرح سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ فرانس میں جتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ریئیکشن ہے. اب اگر کہیں مسلمان اس طرح کا کچھ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیررزم ہو رہا ہے. اور اب دیکھیں کہ پاکستان میں مثلا جماعت الدعوہ جیسی جماعت پہ پابندی لگی ہے جس کے سوشل ورک ہے, ایجوکیشن ہے اور اتنی سوشل سروسز ہیں. اگر
آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ یہ جماعت الدعوہ پہ جو بین لگا ہے اس پر بھی ہم ابھی چل کے بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ایک مصنف یہاں امریکہ سے, عارف جمال. لیکن ایک اور کالر ہیں دیر سے, لیاقت الملک. جی جناب.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
محترمہ, میں تو آج تک یہ نہیں سمجھا کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ کس مرض کی دعا ہے. یہ جو اظہار رائے کی آزادی کی بات جو ہو رہی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, 1,70,00,000,000 مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے, کیا یہ ان کی بنیادی حقوق کو طلب غصب نہیں ہو رہے, ان کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ اس سے اقوام متحدہ کو اظہاری رائے کی آزادی کے بارے میں قوانین وضع کرنے چاہیے, اور تمام ان لوگوں کو, خواہ وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, ہندو مت ہو, بدھ مت ہو, ان لوگوں کے پیشواؤں کو, ان کے مقدس کتابوں کو اور ان کے خداؤں کو اسی طرح اگر چھیڑا گیا تو یہ ایک سازش ہے, دنیا کو دو حصوں میں تقسیم.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بریگیڈیئر سعد, آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فرق ہے, اور مغربی جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں یہ آزادی اظہار ہیں اور ہم تمام مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں اور صرف اسلام کا نہیں. یہ بتائیے کہ مغرب کے جو ممالک ہیں ان کی حکومتوں نے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا؟
دیکھیں جی, مطلب ہے کہ یہ ایک تو آزادی رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ قابل مذمت کام ہے, جو بھی کرے, کسی کے دل آزاری کرے, کسی کو کی توہین کرے, میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ ویسی انتشار پھیلانے والی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, اور وہاں پر اگر یہ مغربی حکومت دیکھیں وہ اس قسم کے کاموں میں وہ مداخلت نہیں کرتی, سوائے ان چیزوں میں جدھر ان کا مفاد ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ کوئی یہودی کے خلاف یا اس کے جو ہولوکاسٹ ہے اس کے خلاف آپ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں, اس کے اوپر وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے. لیکن باقی چیزوں کے اوپر اپنے مذہب کا بھی اسی طرح جو عیسائی مذہب ہے اس کے بھی وہ اسی طرح وہ کرتے رہتے ہیں اس قسم کے کام. تو اب ہمارا کیا ہے, کیونکہ وہاں پر اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ اس سے جتنا بھی آپ اس کو کریں, جیسے چاندی ہبدو کے اوپر اٹیک ہو گیا, 60,000 کی کاپی اس میڈیا میں چلے گئی, ان کو تو فائدہ ہو گیا, مطلب چند لوگ بیچ میں مر گئے لیکن میگزین کو فائدہ ہو گیا, اوور آل فائدہ ہو گیا. ہم جتنے اتنا اشتعال پاکستان میں پیدا کرتے ہیں اپنے ملاق کو نقصان پہنچائیں گے, اپنے آپ کو گولیاں ماریں گے, میرے خیال میں مغرب میں اس کو اتنا ہی وہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو ان کو مزہ آئے گا اور ان کی سیل بڑھے گی. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا قابو کرنا چاہیے, اور ہم بھی اتنے صاف نہیں ہیں. یہ جو افغانستان میں بامیان میں جو بدھا کے جو مجسمے تھے ان کو 2001 میں تباہ کیا گیا, اس وقت تو ہم نہیں بولے, نہ ہمارے میں اشتعال آیا. وہ بھی ان مذاہب کے لیے اتنے ہی مقدس تھے جتنے ہمارے لیے چیزیں مقدس ہیں. تو جو بدھ مت کے لوگ تھے انہوں نے کیا ریئیکشن کیا, انہوں نے دعا کی اور درگزر کیا. میرے خیال میں ہمیں بھی اس کو بھی درگزر کرنا چاہیے. ہر دفعہ اگر ہم اس طرح مغرب کی جو بھی کوئی اس قسم کی فضول چیز جو ہے وہ نشر کر دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر اشتعال میں آ جائیں, تو میرے خیال میں اس کو درگزر کیا جائے, اس کو بالکل اگنور کیا جائے تو بہتر ہوگا.
بریگیڈیئر سعد, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, اس موڑ پہ ہم خدافظ کہتے ہیں صحافی اور تجزیہ کار حسن منصور کو, اور آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں کہ جماعت و دعویٰ پہ کس طرح سے پاکستان نے بین لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جماعت الدعویٰ کے فنڈز کو منجمد کرنے کے عمل کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں, اور ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے مصنف جنہوں نے کتاب لکھی ہے کال فار ٹرانس نیشنل جہاد, عارف جمال. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس ان اکاؤنٹس کو منجمد کرنے پر ایک رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے کہا ہے کہ جماعت و دعویٰ سمیت دیگر تمام ایسی تنظیمیں جن پر اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں, ان کے بینک کھاتے پاکستان میں بھی منجمد کر کے ان تنظیموں کے افراد پر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں. افغان طالبان کے گروپ حقانی نیٹ ورک پر بھی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے پابندی عائد کر دی ہے, لیکن اس بارے میں باضابطہ طور پر کوئی بیان یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے. جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک دونوں ہی کو اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے تعزیرات اور امریکہ کی طرف سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. گزشتہ سال امریکہ کے محکمہ خارجہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست کا جائزہ لینے کے بعد اس میں ترمیم کرتے ہوئے لشکر طیبہ سے منسلک چار تنظیموں کو اس فہرست میں شامل کیا تھا. ان تنظیموں میں جماعت و دعویٰ شامل تھی, جو حکام کے بقول لشکر طیبہ ہی کا مختلف نام ہے. بھارت کا بھی الزام ہے کہ جماعت و دعویٰ لشکر طیبہ ہی کا حصہ ہے جو اب نام بدل کر کام کر رہی ہے. تاہم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کی جماعت کا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق نہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندی عائد کیے جانے کی اطلاعات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جماعت و دعویٰ اور کئی دیگر تنظیمیں اقوام متحدہ کی کمیٹی کی اس فہرست میں شامل ہیں جن پر تعزیرات عائد ہیں.
بیکاز پاکستان از اے ممبر آف دی یونائیٹڈ نیشنز automatically incurs obligation to take action against entities and individuals that are listed by the United Nations sanctions committee.
تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے خود بخود پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی تمام تنظیموں اور شخصیات کے خلاف کارروائی کرے جن پر اقوام متحدہ کی کمیٹی تعزیرات عائد کر چکی ہے.
We take our obligations very seriously. We try to میٹ دیز obligations scrupulously.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے. تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان میں ایسی تمام تنظیموں کے بینک کھاتے یعنی اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کی سرکردہ شخصیات کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پاکستان کی طرف سے حقانی نیٹ ورک پر پابندی کی خبریں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے حالیہ دورہ پاکستان کے بعد سامنے آئیں. واضح ہے کہ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی لائحہ عمل بنایا جس کے تحت بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. انسداد دہشت گردی کے اسی لائحہ عمل کے تحت پاکستان کی طرف سے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ کسی بھی تنظیم کو نام بدل کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان میں 72 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اور حکام کے مطابق ان دنوں ایک جامع جائزہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کتنی تنظیمیں متحرک ہیں اور نام بدل کر کام کر رہی ہیں. لیکن وزارت داخلہ کی طرف سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیموں کے ناموں کی مکمل فہرست جاری نہیں کی گئی. ادھر بدھ کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت سے کہا کہ وہ کالعدم قرار دی گئی تنظیموں کی فہرست جاری کرے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی تو عارف جمال، آپ بتائیے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کالعدم تنظیموں کو بین کرنے کے لیے کتنا سنجیدہ نظر آتا ہے؟
جی بالکل سنجیدہ نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹیں جاری ہوئی ہیں ریسنٹلی، ان میں تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز کا کوئی پرابلم ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ، اس لیے ان کے فنڈز جو ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں. دیکھیے انٹرنیشنل لاس کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک بھی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کے ساتھ لین دین کرے گا تو وہ انٹرنیشنلی آپریٹ نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے بہت سارے بینک، بلکہ شاید تمام ہی بینک، دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور ان کی برانچز ہیں. تو اگر وہ جماعت دعویٰ کے فنڈ کچھ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ امریکہ میں اور ویسٹرن یورپ میں اور دوسرے دنیا کے علاقوں میں آپریٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ ایک کاسمیٹک میجر لیا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت دعویٰ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ ان کے اپنے نام پر پچھلے 13 سال سے نہیں ہیں، وہ چند نامعلوم افراد کے نام پر آپریٹ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ زید عمر بکر کے نام جو آپریٹ ہو رہا ہے فنڈ وہ جماعت دعویٰ کا ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی میئر ہے جس کا کوئی بھی رزلٹ نہیں آئے گا.
بریگیڈیئر سعد، آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر اوباما اب بھارت جانے والے ہیں اور جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت پاکستان پر نہ صرف امریکہ کی طرف سے یا یورپ کی طرف سے بلکہ بھارت کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ جماعت الدعویٰ کو بین کیا جائے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ جی جی آپ سے سوال کیا. جی
تو ابھی حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ میرا خیال میں پاکستان کے جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے اس میں یہ ہے
بریگیڈیئر سعد، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. اگر آپ موو کریں تو ہو سکتا ہے آپ کی آواز آ جائے. ہم اس دوران کچھ جی 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 اب آپ بات کیجیے. جی
تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی پرو کو ہے جو امریکہ نے اور پاکستان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ وہ فضل اللہ کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں گے، جس سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر افغان حکومت یا ہند کی انٹیلیجنس را جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے تو وہ امریکہ کے زیر تاب آئیں گے, دونوں آرگنائزیشن آئیں گی اور اس کے اوپر امریکہ ناراض ہو سکتا ہے. اس کی قیمت پاکستان کو دینی پڑنی تھی اور وہ قیمت یہ ہے کہ وہ جماعت دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ
بریگیڈیئر سعد آپ کی آواز پھر نہیں آ رہی ہے. ہم ایک دو منٹ کے لیے بس کچھ کالرز کو لیتے ہیں. چترال چلتے ہیں جہاں سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم, محمد شفیع چترال بونی. سوال یہ ہے کہ جماعت الدعویٰ جو ہے پاکستان میں ایک سوشل ورکر ہے اور اس کے کالج جو ہے وہ چل رہے ہیں, اس کے اسکول چل رہے ہیں اور یہ تمام ڈونر کے اوپر چل رہے ہیں. یہ میرے خیال میں اقوام متحدہ جو ہے لسٹ پر اگر نام ڈال دے تو پاکستان والے اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. پاکستان اگر پابندی لگایا تو بڑی مہنگی پڑے گی, اور اس پہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کہ جماعت الدعویٰ جو ہے یہ اس پر کوئی پابندی لگائے, کوئی جواب ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
شکریہ آپ کا. اور میرے خیال ہے یہ شوکت علی انجم ہے یا صرف انجم. جی اچھا انجم, پورا نام کیا ہے آپ کا؟
جی باجی السلام علیکم.
جی وعلیکم
باجی, میں سید ممتاز انجم مدد کر رہا ہوں سرگودا سے.
جی جی کہیے.
ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ 10 سیکنڈ پہلے لینے ہیں پہلے موضوع پر. آپ فرماتے ہیں کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ مغرب اور اسلام کا ٹکراؤ ہونے والا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے باجی. مغرب ایک تہذیب ہے اور اسلام ایک مذہب ہے, ایسی بات نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر جماعت الدعویٰ پہ یہ لگتی ہے پابندی تو کیا راشٹریہ شیونگ سنگھ اور ہندو وشو پریشد اور بجرنگ دل پر بھی پابندی لگے گی؟ کیونکہ کرنل پروت اور سمجھوتا ایکسپریس بھی انہوں نے بھی دہشت گردی کی تھی نا ہمارے مسلمانوں پر.
بالکل سوال یہ پوچھتے ہیں. اور ہمیں کال کیا ہے انعام اللہ نے لکی مروت سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کرپشن, ناانصافی, بے روزگاری, بد امنی, گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دوسرے جو مسائل ہیں اس پر اگر پابندی اور بین لگایا جائے تو میرے خیال میں ان جماعتوں پر بین لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. تھینک یو.
تھینک یو. عارف جمال, جس طرح سے کالر نے اشارہ کیا کہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں بھارت میں, کیا ان پر بھی پابندی لگانے کی کوئی بات کی جا رہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی شاید یہ فرق نہیں سمجھتے کہ جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کی انتہا پسند تنظیمیں, ان میں بہت فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ نے کریٹ کی تھیں اور ان کو فنڈ کیا تھا اور اب تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے یہ ایسا نہیں ہے, وہ پہلے سے ہیں. اور جن کی جس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں وہ وہیں پر ہوتی ہے, اپنے ہی ملک میں کرتے ہیں, ایکسکیوز می. لیکن پاکستان کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے جاتی ہیں, خاص طور پر بھارت میں اور افغانستان میں. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ جب بھی ایسا ہوتا ہے وہ ان کا قانون حرکت میں آتا ہے اور ان لوگوں کو پکڑتا ہے. سمجھوتا ایکسپریس جو ہے وہ بھارت کی حکومت اور ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ہی پکڑ کے ان کو لا کے سامنے کھڑا کیا ہے, ورنہ پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا کہ ایسے ہے. تو یہ ہے کہ بھارت میں ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے دہشت گردی, لیکن وہ اپنے ہی بندے وہاں کے کرتے ہیں اور وہاں کی حکومت اس کے بارے میں سیریس ہوتی ہے اور ان کو پکڑتی ہے. اور وہ بھارت کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی نہیں کر رہی, جیسے کہ پاکستان کی جماعت الدعویٰ اور حزب المجاہدین اور حرکت الانصار وہاں بھارت میں جا کے دہشت گردی کرتی ہیں.
خیر اس پر باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم خدا حافظ کہتے ہیں مصنف عارف جمال کو جو امریکہ میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
جی, ہمارا پروگرام جاری ہے اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خطرے کے بارے میں, جو کہ جس کے بارے میں پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بخوبی واقف ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر لائن پر ہیں. مہر صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جی, بہت مہربانی.
تو اس سے پہلے کہ ہم داعش کے خطرے کے بارے میں کچھ بات کریں, آپ اگر یمن کی صورتحال سے ہم ابتدا کریں, آپ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ قبیلوں نے وہاں حکومت کو ایک طرح سے یرغمال بنا دیا, اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب یہ جو شیعہ قبیلے ہیں ان کو زیادہ اس وقت اقتدار میں حصہ دیا جائے گا. یہ بتائیے کہ واشنگٹن جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے, ان کی راہ میں یہ کس حد تک رکاوٹ ہے؟
جی, مجھ سے پوچھا آپ نے؟
جی جی, آپ سے پوچھا.
جی, یمن کا پرابلم جو ہے جی وہ بہت مختلف ہے. یمن میں ایک پہلے ساؤتھ اور نارتھ یمن ہوتا تھا, پھر اس کی یونیفیکیشن کی گئی. وہ یونیفیکیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں جو کنزرویٹیو کنٹریز ہیں, جو جہاں پہ بادشاہت ہے, خاص طور پہ سعودی عربیہ, تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے یمن کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, اور اس کے جو آئل ریسورسز ہیں, گیس ریسورسز ہیں, ان کو فارن انویسٹمنٹ نہیں ملی, تو وہاں پاورٹی لیول ہوا ہے. پاورٹی لیول کے بعد یہ ایران کی ایمرجنسی ہوئی ہے, پھر عراق میں ہم نے سچویشن دیکھی ہے, تو وہ ایک سیکٹیرین کانفلکٹ میں ڈیولپ ہو گئی ہے. بنیادی طور پہ ایک میری نظر میں ایک ٹیریٹوریل پرابلم ہے یمن میں, نارتھ اور ساؤتھ کا, اور ان کی انٹیگریشن اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. وہ ڈویژن چاہ رہے ہیں, اور ڈویژن میں پھر آپ کو جب سپیس ملتی ہے تو اس میں سیکٹیرین, ریجنل, ایتھنک, لنگوسٹک اور دوسرے قسم کے گروپس جو ہے نا وہ کار فرما نظر آتے ہیں. چونکہ عرب ورلڈ جو ہے وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو اس میں یہ ٹرائبل فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی فساد ہے, اس کی بیسز پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہوگی, اور اس میں جب تک کوئی اسٹرانگ نیشنل آرمی اسرٹ نہ کرے, یمن کا پرابلم اتنی جلدی حل نہیں ہو سکے گا.
اچھا مہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے لاہور سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے بھی. ہم آپ دونوں حضرات سے آئسس کے خطرے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آئسس نے بعض لوگوں کو یرغمال بھی بنایا ہوا ہے, اور جاپان بھی اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ان کی زد سے ان کو آزاد کرے. آئیے اس حوالے سے, اور پاکستان نے جو کچھ کہا ہے آئسس کے بارے میں, اس کے حوالے سے ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے آگاہ ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں تمام گروپوں کے خلاف ہیں. واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ داعش کے پاکستان میں مبینہ کمانڈر اور اس کے دو معاونین کو لاہور میں حراست میں لیا گیا. اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق گرفتار کیے گئے مشتبہ شخص کا نام یوسف السلفی تھا, جو کہ پاکستانی نژاد شامی شہری ہے اور حال ہی میں ترکی کے راستے شام سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچا تھا. اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد شام اور عراق میں سرگرم تنظیم داعش کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھرتی کرنے میں ممکنہ طور پر ملوث تھے, لیکن پولیس یا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کی طرف سے ان گرفتاریوں کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا. پاکستان میں اس سے قبل بھی کئی شہروں میں داعش کے حق میں دیواروں پر تحریروں کے علاوہ ان کا تشہیری مواد تقسیم کیا گیا, لیکن پاکستانی عہدیدار بشمول وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار ایک سے زائد مرتبہ مرتبہ اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ اس تنظیم کا ملک میں کوئی وجود نہیں. دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے بھرپور کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں باقاعدہ فوجی آپریشن کے علاوہ ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپہ مار کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ ہی کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے معاونین کو بھی ختم کیا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کے عزم کو غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور فاروقی صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں, یہ صاحب جو شام سے تعلق رکھتے ہیں, یوسف السلیفی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور میں لوگوں کو کی بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کچھ اطلاعات آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے؟
جی ہاں, یہ ایسی اطلاعات جو ہیں, یہ پہلے تو ہمیں جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد پھر اس کی ایک طرح سے یہ بھی تھا کہ شاید یہ خبر اتنی سچی نہیں ہے, کیونکہ لاہور جیسے شہر میں اور پاکستان کا جو سینٹرل ہے, جو ریجن ہے, راولپنڈی, اسلام آباد میں, جہاں پہ ہم اس طرح کی خبروں کو عام طور پہ کیونکہ اپنے حکمرانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ایسی کسی تنظیم کا وجود نہیں ہے, اور یہ متضاد قسم کے دعوے جو ہے یہ ہمارے وزیر داخلہ بھی کرتے رہے, یہاں پنجاب حکومت بھی کرتی رہی, لیکن اب دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی نظر ہے داعش پہ, تو یہ ایک اچھی پیشرفت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو خطرہ ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہو رہا, خطرہ دراصل اس سے کہیں بڑا ہے. ہم نے اس خطرے کو بہت اپنی آنکھوں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی طرف دیکھنے کی ہم کوشش صلاحیت رکھنے کے باوجود کوشش نہیں کر رہے. ہمیں بنیادی طور پہ تو چاہیے یہ کہ بلکہ حکومت کی پالیسی بھی یہ ہونی چاہیے کہ جب ایسا کوئی خطرہ سامنے آتا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ داعش جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے, دنیا کے کئی دیگر ممالک وہاں پہ کام کرنے جا رہی ہے, جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ افغانستان میں ملا عمر کے, کیونکہ وہ سامنے کم ہیں اور پھر وہاں پہ ان کے جو مخالف گروپ ہیں وہ بھی بہت سرگرم ہیں, تو وہاں یہ گروپ جو ہے وہ داعش کو قبول کر رہے ہیں. کیونکہ جب افغانستان میں جب ان کی سرگرمی بڑھے گی, کاروائیاں ان کی بڑھیں گی, تو یہ پاکستان کا رخ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس خطرے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ جو انکار کی پالیسی ہے, بعد میں جب ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا آپریشن کیا, ہم نے گرفتار کر لیا, تو پھر اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کے لیے ہمدرد بھی موجود ہیں اور یہاں پہ وہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں ان کے لیے گنجائش بھی ہے. لیکن اگر اس وقت جو جبکہ ابھی وہ اتنے سرفیس پہ نہیں آئے, کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں, انڈر گراؤنڈ کریں گے کام, اس کے بعد پھر یہ سرفیس پہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کیا حالات بنتے ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے جتنی ہماری صلاحیت ہے, ہمارے اداروں کی, ہمارے حکمرانوں کی, اس کو اس خطرے سے, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت 2015 کا سال ہے, یہ پاکستان کے لیے جب ہم نے اتنا بڑا ایک آپریشن شروع کیا, پاکستان کے لیے انتہائی اہم سال ہے, خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اہم بھی ہے, اس میں ہمیں ایسے کسی خطرے کو, یہ جو ایک شخص اگر پکڑا گیا تو اس کے پیچھے جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اس کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے اداروں کو اگر اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہے تو وہ کم از کم لوگوں تک یہ اطلاع نہیں ہے. اور یہی ہم نے پچھلے دنوں یہ رپورٹس بھی دیکھی ہیں کہ بلوچستان میں بالخصوص وہاں پہ کوئی 12,500 کے قریب لوگ جو ہے انہوں نے بھرتی کیے ہیں, اور جو ہمیں ایک طرح کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ لوگ خاصی بڑی رقم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں ڈالرز کی شکل میں, وہ ان کی سیلریز بھی ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں. جب اتنے پیسے بھی وہ خرچ کریں گے جن کی وہ خرچ کرنے کی وہ استطاعت رکھتے ہیں, تو اس کا نتیجہ میرے خیال میں ہمارے لیے برا ہو سکتا ہے. ہمیں اس خطرے سے انکار نہیں کرنا چاہیے.
بالکل صحیح فاروقی صاحب, ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں. جی جی, ہمارے ساتھ ہیں مشتاق مہر صاحب. مہر صاحب, جس طرح سے اشارہ کیا گیا کہ طالبان اس وقت بغیر کسی لیڈر کے لڑ رہے ہیں, کیونکہ ملا عمر اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب داعش جو طالبان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے یا لیڈرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لیڈرشپ کی تلاش کر رہے ہیں, لہٰذا بہت ممکن ہے کہ ان کے افراد داعش کا رخ کریں. آپ یہ خطرہ دیکھتے ہیں؟
جی داعش جو ہے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے کہا ہے کہ بالکل ایک مختلف آرگنائزیشن ہے اور اس کا طالبان سے بہت کم کنیکشن ہے یا تعلق ہے. یہ ایک عراق بیسڈ آرگنائزیشن ہے جس کا امیڈیٹ آبجیکٹو تھا کہ سیریا میں جو حکومت ہے اس کو ہٹایا جائے اور وہاں پہ ایک میجارٹی سنی حکومت لائی جائے اور پھر یہ پھیلتے کی کردوں میں پھیلتے کی ترکی میں اس نے وہ کیا عراق کا کچھ ٹیریٹری انہوں نے کر دی. جو طالبان ہیں وہ ہم نے جو پچھلے 15 سال سے دیکھا ہے وہ ایک مختلف قسم کی آرگنائزیشن تھی اور اس کے آبجیکٹو ڈفرینٹ تھے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہ پچھلے 2 سال سے ہمیں پتا تھا کہ داعش کا فرنچائز کچھ آرگنائزیشن نے کچھ لوگوں نے لیا ہوا ہے پاکستان میں اور وہ اس نام کو ایکسپائر کر رہے ہیں اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان بڑی حد تک ایک ریکروٹنگ سینٹر بنا ہوا ہے ٹیررسٹ کے لیے, ملیٹنٹس کے لیے, آئیڈیولاگس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اکنامک انیکوالٹی اور اکنامک ڈپریویشن کا شکار ہیں. تو اس لیے وہ آج جو رپورٹ آئی ہے کہ $6,000 میں وہ بندہ ریکروٹ کرتے ہیں, انہیں لے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز واپس آتی ہیں, کچھ لوگ ویسے واپس آ جاتے ہیں ایک سال کے بعد. تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, اس کا ہمیں علم ہے. لیکن اس کا جو ہمارے کمنٹیٹر لاہور سے کہہ رہے تھے میں ڈیفر کرتا ہوں, اس کا کوئی پولیٹیکل یا سوشل یا آئیڈیولوجیکل یا فلسافیکل امپیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو سارا آئیڈیا ہے خلافت کا وہ میں نہیں سمجھتا پاکستان کی سوسائٹی کو قابل قبول ہوگا یا وہ اس 21st century میں وہ اپلیکیبل ہوگا یا پریکٹیکل ہوگا یا پریگمیٹک ہوگا. تو لیکن یہ ایز اے ملیٹنٹ گروپ اس کے ضرور یہاں پہ دفاتر بھی کھلیں گے, لوگ بھی اس سائڈ کریں گے اور سمپتی بھی شو کریں گے.
بالکل صحیح ہے. اور ماہر صاحب جانے سے پہلے صرف اس پہ تبصرہ کیجئے, آپ کے علم میں ہیں کہ جاپانی حکومت اس وقت داعش کے ساتھ ایک نیگوسیشن کر رہی ہے اور داعش کوئی $200 million مانگ رہے ہیں ان سے, ان دو جاپانی یرغمالیوں کے لیے. یہ بتائیے کہ جاپان کس طرف جائے گا, آپ کے خیال میں یہ پیسہ دے گا ان کو, اور اگر دے گا تو داعش اس کی وجہ سے کتنا مضبوط ہو جائے گی؟
جی میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے 2 دفعہ ڈیل کیا ہے ایسے کیسے. ایک دفعہ ڈھاکہ میں جاپان ایئر لائن کا جہاز اغوا ہوا تھا اور ایک دفعہ فلپین میں بزنس ایگزیکٹو اغوا ہوئے تھے. جاپانیز گورنمنٹ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور وہ ان کی چونکہ بزنس ورلڈ وائڈ ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس قسم کے ہاسٹیجز ہوں, لیکن وہ ہر صورت میں پیمنٹ دے کے اپنے لوگوں کو ریلیز کروا کے لے آتے ہیں. تو میرا اپنا امپریشن یہ ہے کہ کمپنیز پیسے اکٹھے کر کے اگر داعش پیسوں پہ راضی ہو جاتی ہے تو وہ ان لوگوں کو لے آئیں گے.
اچھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. خالد فاروقی ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور گیس کی عدم دستیابی ہے اور اب غالباً کچھ شارٹیج کم ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبد السمیع خان ہیں. خان صاحب آپ کو خوش آمدید. عبد السمیع خان
جی شکریہ, بہت بہت السلام علیکم.
یہ بتائیے کہ عالمی طور پہ تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور پیٹرول ساری دنیا میں سستا ہو گیا ہے, پاکستان میں کیوں اس کی شارٹیج کیوں کر پیدا ہو گئی؟ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے.
دیکھیے مس مینجمنٹ ہے, یہاں شارٹیج بالکل نہیں ہونی چاہیے. جب 50% پرائس آ گئی ہے 1.5-2 مہینے میں, تو ہمارا جو بجٹ تھا وہ تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ پیٹرولیم پروڈکٹس منگا سکتے ہیں, مگر معلوم نہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا 30-31 دسمبر کو دکھانا چاہ رہے تھے اتنا ریزرو ہے ہمارے پاس پیسہ ہے, یہ بڑا مس, یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے اتنی شارٹیج کبھی کسی شہر میں نہیں ہوئی, اور لاہور جیسا شہر جہاں لوگ پیدل جا رہے ہیں, اسکولوں کی بچے اسکول نہیں جا رہے, لیبر نہیں جا رہی, اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا, یہ پورے ہفتے یہ بڑی پریشانی کا عالم رہا ہے, اور اس کا اثر اور اضلاع پہ بھی پنجاب پہ پڑا ہے, مگر وہ اتنا نہیں پڑا کیونکہ شہر لاہور میں اس کی بڑی پرابلم رہی ہے. اب جب اتنا پرابلم ہو گئی تو اب یہ کہتے ہیں کہ جہاز آ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ وہ تو ان کو پہلے سے حساب رکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں کتنی کنزمپشن ہے, کتنا ہمیں خرچہ کرنا ہے. منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کنزمپشن بڑھ گیا, ڈیمانڈ بڑھ گئی, 15% بڑھ گئی, وہ تو ان کو رکھنا ہی چاہیے. اور انہوں نے یہ قانون ہے کہ آل مارکیٹنگ کمپنیز کو 20 اسٹوریج رکھنا چاہیے.
تو آپ کے کہنے کے مطابق کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا تھا تو اس کی طلب بڑھ گئی تھی اور رسد اس کا مقابلہ نہیں کر سکی.
نہیں, میں یہ بالکل کہہ رہا, میں کہا کہ بڑھی بھی ہے تو 15% سے زیادہ نہیں بڑھی.
اچھا,
اور ان کو تو اگر 15% بڑھی ہے تو ان کو اندازہ, گورنمنٹ کو کیا اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں اب ڈیمانڈ زیادہ ہم رکھ لیں.
خالد فاروقی, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا فورن ایکسچینج ریزروز میں کچھ کمی آ گئی تھی, زر مبادلہ کم پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے جس طرح کی ڈیمانڈ تھی پیٹرول کے لیے وہ پوری نہیں کر پائی حکومت؟
یہ بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے, بد انتظامی کا نتیجہ ہے, غفلت کا نتیجہ ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا, شاید کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو جائے, اور اچھی بات ہے اگر غلط ہو, کہیں نہ کہیں کرپشن بھی ہوگی. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیکھیے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تب سے اب تک بجلی کی جو قیمت ہے فی یونٹ تقریباً کوئی 70-80% اس پہ اضافہ ہو چکا ہے, لیکن ہماری وصولیاں کتنی ہیں, ہمارے قرضوں کی جو قرضے ہوتے ہیں جو ہم نے جن کو ایک طرح سے ہم نے پھینک دیا ہوتا ہے, ان کی وصولیاں ہماری کتنی ہیں؟ ہم ہر شعبے میں زوال کی طرف جا رہے ہیں, انحراف کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ یا تو یہ ہے کہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کی اپنی وزارتوں میں دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھیے سب نے ایک دوسرے سے الزامات لگائے لیکن کوئی بھی اس کو ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہوا. ہم نے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا, کچھ افسروں کو, ہم ہر بات کا کریڈٹ خود لیتے ہیں کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں کریڈٹ خود لیتے ہیں. ہم نے پیٹرول سستا کیا, اس کا کریڈٹ لیا, لیکن جب پیٹرول کی شارٹیج ہوئی تو ہم نے کچھ سرکاری افسروں کو پکڑ کے قربانی کا بکرا بنا دیا. تو یہ بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے. اس پہ جو ذمہ دار ہیں پرائم منسٹر سے لے کے سب نیچے تک. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو, ویسے ابھی انہوں نے ایک دورہ بھی باہر سے کینسل کر دیا, انہوں نے کہا میں اس کی جو یہ انکوائری ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہے, اس کی نگرانی بھی کروں گا. یہ ان کا کام کرنے کا نہیں ہے, ان کا کام اوپر کے لیول پہ رہ کے اپنے سسٹم کو ایک کو بنانا ہے. تو پاکستان میں آپ دیکھیے سسٹم نہیں ہے, اور جو نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے اس میں سسٹم ہمیں واقعی تو نظر نہیں آتا. پنجاب میں سی ایم تمام معاملات کو, سڑک بننی ہو کہیں پہ, اسکول کا افتتاح ہونا ہو, گیس کی سپلائی کہیں ہونی ہو, میٹرو بس چلنی ہو, ہر جگہ پہ وہ وزارتیں خود موجود ہوتے ہیں, ان کے وزراء کہیں ہمیں پورے نظر نہیں آتے. تو یہ بیڈ گورننس ہے, بد انتظامی ہے. اس بد انتظامی کے پاکستانی حکمران کیونکہ اختیارات کو خود اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ نے 500 ارب روپے کے گردشی کرتے جو ہے وہ فوری طور پہ ادا کر دیے تھے جب آپ کی حکومت آئی, لیکن آج 570 ارب کے گردشی قرضے جو ہے وہ ملک پہ چڑھ چکے ہیں. آپ نے یہ جو ادارہ ہے پی ایس او کا, اس کو آپ نے تباہ کر دیا, دیوالیہ کر دیا. تو یہ سارا اسی بینک گورننس کا نتیجہ ہے. آپ ہمارے حکمرانوں کے مفادات بہت ہی شارٹ ٹائم کے مفادات جو ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں, وہ بظاہر ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ جب بھی ان طاقتور وزارتوں پہ اور ان بہت ہی فائدہ دینے والی وزارتوں پہ
جب بھی کوئی وزراء آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، اس کے بعد وہ کتنے امیر ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں بہت عرصہ بعد پتہ چلتا ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھتی آ رہی ہے، اور یہ بہت برے حالات ہیں.
سمیع صاحب، یہ بتائیے کیا آپ کے خیال میں کہ کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا تھا لہٰذا اس کو، یعنی ذخیرہ اندوزی ہوئی اور لوگوں نے اپنے پاس رکھا تاکہ آگے چل کر جب طلب اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو وہ بڑی قیمتوں میں بیچیں گے؟
جی نہیں، بالکل غلط ہے. دیکھیے، اگر یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر سکیں، یہاں تو ہوتا یہ آیا ہے عموماً کہ جتنی طلب ہوتی ہے اتنی سپلائی ہوتی رہتی ہے. یہاں تو کبھی شارٹیج تو ہوتی نہیں ہے. تو اگر یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک دم اتنی شارٹیج ہو جائے گی. اور یہ بھی گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے کہ سستا ہونے والا ہے. جب سستا ہونے والا ہے تو کون پروڈکٹ کو زیادہ اپنے اسٹور کرے گا؟ تو یہ تو صرف مس مینجمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یا اس میں یہ ایل سی نہیں کھولنے دی، اس کا کیا ان کا مقصد تھا؟ اور جیسے ابھی کہا کہ میں سیکرٹری ہوئے اوگرا کے چیئرمین، یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں اور ان کی ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ ہر کام یہ کرے. منسٹر کس کام کے لیے؟ دوسرا ملک ہوتا تو آج پیٹرولیم منسٹر یہاں نہیں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں کوئی ثابت ہو جائے گا تو میں چھوڑ دوں گا، اور ایک منسٹر دوسرے کو الزام تراشی کر رہا ہے. تو یہ اس گرم کو مارے نہیں کیا پہلے یہ رہے تو اس زمانے میں تو کوئی بہتری تھی. اب تو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب اس وقت تو چلے گئے سعودیہ جب کرائسس تھا، اب تو کرائسس ختم پہ ہے، تو اب کیوں نہیں وہ سوئٹزرلینڈ جا رہے؟
اچھا، خالد فاروقی صاحب، آپ نے بھی یہی بات کی کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ان چیزوں کو سپروائز کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک اظہار کمزوری ہے کہ اب وہ ہر چیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں، یا دکھاوا ہے؟
دیکھیے، اس سے سارا کچھ آ جاتا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں پاکستان میں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے حکمران جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے رہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. حالانکہ کچھ کام ان کے اداروں کے، ان کے محکموں کے کرنے کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے خود ہماری اعلیٰ ترین سیاسی شخصیات جو ہیں وہ خود پہنچ جاتی ہیں، سڑکوں کے معائنے کر رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پوری بیوروکریسی کو ایک کام میں الجھایا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر باقی سارے معاملات پنجاب کی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ تعلیم، صحت، یہ ساری چیزیں، سیکیورٹی، یہاں پہ کہاں ہے؟ جو پبلک کو آپ نے جو تحفظ جو دینا ہوتا ہے، پبلک کو جو آپ نے سہولتیں پرووائڈ کرنا ہوتی ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا. ملک اللہ کے سہارے چلتا ہے، اور یہ سبھی سیاسی جماعتوں کے سبھی اعتبار میں ہوتا ہے. دوسرے حکمران آ جاتے ہیں جو غیر سیاسی ہوتے ہیں، تب بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن سیاسی حکمرانوں سے تو عوام کو یہ گلا بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو حکمران چنا ہے تو آپ ہمارے مسائل کو حل بھی کریں. اب یہ اتنا بڑا کرائسس جو ہمارے سامنے آیا، یہ تو پاکستان کا سیکیورٹی مسئلہ بھی بن سکتا تھا. اور اب بھی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ سیکیورٹی مسئلہ بھی ایک ہے کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کے ملک میں اتنا پیٹرول بھی نہیں ہے کہ جس کے جو کسی ملک کے لیے انتہائی
پورے ملک کا پہیا بیٹھ سکتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی، اور ان کے ساتھ تھے آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبد السمیع خان. اس سے پہلے آپ نے سنا مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر کو، اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ صحافی اور تجزیہ کار حسن منصور، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد، اور یہاں امریکہ سے تھے مصنف عارف جمال. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے نیلسن لوپس، پروڈیوسر ویٹو میر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکت کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی